السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آخری رکوع آیت نمبر 190. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سورہ آل عمران اپنے تتمے کی جانب ہے, ختم ہو رہا ہے, لہذا آیتیں جو شروع ہو رہی ہیں اس میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں ان ہوشمند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہاں پر انسان کی اس صفت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, اولو الالباب کی بات کی گئی ہے, عقل والے, ہوش والے, جو کسی بھی چیز پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گزر جاتے بلکہ غور و فکر کرتے ہیں. اس آیت کے بارے میں سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رات میں تہجد کے وقت پڑھا. بخاری ہی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات میں اٹھے. اتفاق سے اس دن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ آپ کی آخری زوجہ محترمہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے, تو وہ ایک رات اللہ کے رسول کے گھر ٹھہرے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور آپ نے یہی والی آیات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے 200 تک کی تلاوت کی اور اس کے بعد وضو کیا اور پھر تہجد کی نماز پڑھی. تو اس سے پھر کیا بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول نے نیند سے بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا وہ ان آیات کی تلاوت تھی. اسی سے پھر ایک بات ہمیں اور معلوم ہوتی ہے کہ بغیر وضو کے تلاوت کی جا سکتی ہے, لیکن افضل اور احسن عمل اور پسندیدہ عمل یہی ہے کہ قرآن کی تلاوت وضو کر کے کی جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر وضو کی پابندی لگا دی جاتی تو جو حالت حیض والی عورتیں ہیں تو پھر وہ تلاوت سے محروم ہو جاتی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسے عجیب و غریب قوانین اسلام ہمیں دیتا ہی نہیں جس کی کوئی لاجک نہ ہو. تو یہاں پر ان آیاتوں میں غور و فکر کرنے کی بات کی گئی ہے, عقل مند لوگوں کی بات کی گئی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں, جو اللہ کی آیات نشانیوں کو دیکھ کر ایسے ہی نہیں گزر جاتے بلکہ غور و فکر کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک جو نظریہ ہمارے یہاں پر رواج پا چکا ہے اور یہ سب صوفیزم کی وجہ سے پیدا ہوا تھا. ایک زمانہ اسلام پر ایسا بھی آیا کہ اسلام پر صوفیوں کا قبضہ زیادہ ہو گیا تھا اور ان لوگوں کی وجہ سے جو بگاڑ ہمارے دین میں آیا وہ بگاڑ ابھی تک بھی پورا نہیں, اس کی بھرپائی نہیں ہو سکی ہے. تو صوفیزم میں یہ بات مشہور کی گئی کہ اسلام یا ہمارے دین کو بھلا عقل سے کیا تعلق, بس کیسے بھی حالوں میں رہو, مست مگن رہو, کھاؤ پیو, جنگلوں میں نکل جاؤ اور کس زندگی کی کوئی بھلائیوں سے مسلمان کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. دینداری اسے سمجھی جانے لگی جو بظاہر زیادہ پارسا اور متقی نظر آئے. دنیا کے ہر کام کو چھوڑ دیا گیا, بھلا دیا گیا اور دنیا کے کاموں کو یہ سمجھ لیا گیا کہ جو بھی دنیا کے کاموں میں انوالو ہوگا وہ دیندار نہیں ہے. تو دیکھیں ایسی بات نہیں ہے, یہاں پر عقل مند لوگوں کی بات کی گئی ہے. عقل مند, اولو الالباب, الباب لب کی جمع ہے, لب لباب ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں نا, تو اسی سے اولو الالباب بنائی, الباب عقل والے. آپ کو تو اسلام اگر آپ نے اپنایا ہے بطور دین تو آپ کو تو ہر وقت اپنی عقل سامنے رکھنی پڑے گی. آپ جیسے اسلام قبول کرتے ہیں آپ کو فوراً ٹائم کی پابندی کرنی پڑے گی. آپ کو بار بار اپنی عقل سے, اگر آپ کے پاس گھڑیاں نہیں ہیں تو آپ کو اپنی عقل سے اور اللہ نے جو سمجھ بوجھ آپ کو دی ہے اس سے آپ کو قدرتی گھڑیوں سے اندازہ لگانا پڑے گا کہ اچھا نماز کا وقت ہو گیا ہے, چلو اب نماز پڑھ لیں, اچھا سال گزر گیا, زکوٰۃ ہو گئی، آپ کو اس کا 2.5% نکالنا ہے۔ آپ کو اگر حساب کتاب نہیں آتا ہے، آپ عقل مند نہیں ہیں، آپ اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے ہیں، آپ زکات کیسے نکالیں گے؟ تو بغیر عقل کے تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ اپنی عقل کو، اپنی سمجھ بوجھ کو، اپنی ہوش مندیوں کو اسلام کے تابع لاؤ، وہی کے تابع لاؤ، تو پھر یہ عقل وہ کام کرنے لگے گی کہ جس کا نمونہ یا جس کی مثال پوری دنیا نے دیکھی، کہ جب مسلمان اپنے دین اور اپنی عقل کو ملا کر ساتھ میں انہوں نے کوشش کی تو انہوں نے وہ ترقیاں کی کہ ایسی چیزیں کوئی ایجاد نہیں کر سکا۔ ہر چیز کی تقریباً ابتدا کہا جاتا ہے کہ تقریباً 100 سال تک یورپ کے یونیورسٹیز میں، آکسفورڈ میں ایون، مسلمانوں کی کتابیں، عربی کی کتابیں پڑھائی جاتی رہیں، اور کئی سال کے بعد اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں ہوا۔ تو یہ ترقیاں ہوتی ہیں، تو یہ کام عقل والے ہی کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے نزدیک کیا ہے، ہم سوچتے ہیں بھلا عقل کا اور اسلام کا کیا تعلق، تو ایسا نہیں ہے۔ بہرحال الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب یہاں پر یہ جو غور و فکر کی بات بتائی جا رہی ہے، جب عقل مند انسان، ہوش والا، ان چاند ستاروں کی پیدائش پر غور و فکر کرے گا تو خود بخود اس کا ایمان، اس کا اعتماد اللہ کی ذات پر بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ چاند اور سورج پر کبھی آپ غور کریں اور دیکھیں، چلیں چاند سورج چھوڑیں، آپ کبھی باہر نکلیں تو آسمان پر ہی غور کریں۔ اب آسمان پر غور کریے، یقین جانیے کہ اللہ کی ہیبت، عظمت، کبریائی اس کی ایسی آپ پر طاری ہو جاتی ہے کہ آپ تصور تک نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی نشانیوں کو آپ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے، یہ جو کائنات بنائی ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے علامہ مشرقی کا سر جیمز کے ساتھ۔ اس سر جیمز جو ہے، یہ بھی ایک بہت بڑے، یعنی اللہ کو بھی مانتے تھے، تھے تو کرسچن لیکن اللہ پر یقین تھا ان کا، اور سائنٹسٹ بھی تھے۔ انہوں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے جب چائے پی رہے تھے آپس میں، وہ دونوں دوست بھی تھے ایک دوسرے کے، تو ذکر کیا انہوں نے کہ وہ کہنے لگے کہ مجھے ایک دفعہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے اوپر جانے کا موقع ملا خلاؤں میں، تو میں نے وہاں دیکھا تو میرے بال کھڑے ہو گئے، اللہ کی ہیبت اور عظمت کی وجہ سے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر۔ تو علامہ مشرقی نے کہا کہ یہ بات تو قرآن میں پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہے کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء، کہ بے شک علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، خشیت اختیار کرتے ہیں۔ تو سر جیمز کہنے لگے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ جب میں نے اوپر دیکھا تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، ہاتھ کانپنے لگے اور سر کے بال کھڑے ہو گئے۔ تو علامہ مشرقی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ علم والے ہی اللہ کی آیت سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، تو یہ بات تو قرآن میں پہلے سے بتائی گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، تو پھر قرآن، اس کا مطلب ہے قرآن الہامی کتاب ہے، یعنی صحیح بات کہتی ہے۔ تو ذکر اور فکر ساتھ ساتھ ہے۔ اسلام میں دین اور دنیا الگ نہیں ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر لوگ اللہ کی عظمت میں تفکر کرتے تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرتے۔ واقعی میں جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جب ان کو اللہ کی عظمت کا احساس ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیسے اس کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ جب آج ہمارے دل میں اللہ کی عظمت کی بجائے دنیا والوں کا ڈر ہمیں زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام ہم بچوں کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیٹا ایسا نہ کرو، آنٹی کیا کہیں گی۔ یعنی بچے کے دل میں کس کا ڈر بٹھایا؟ آنٹی کا ڈر بٹھا دیا۔ تو یہ چیز بہت زیادہ غلط ہے، اللہ کا ڈر بٹھایا۔ اور اللہ کا ڈر ہم کیسے ڈالتے ہیں؟ اللہ آگ میں ڈال دے گا، استغفر اللہ۔ آپ دیکھیں، اللہ کی محبت پیدا کریں، اللہ کی عظمت پیدا کریں، نہ کہ اللہ تعالیٰ سے بچوں کو متنفر کر دیں۔ تو یہ جو تفکر کا لفظ یہاں پر آیا ہے، یہ بہت غور کرنے کے قابل ہے۔ ذکر تو ہم سب جانتے ہیں، ذکر اللہ تعالیٰ کا زبان سے بھی ہو سکتا ہے، بیٹھے لیٹے ہر حالت میں ہو سکتا ہے۔ اور ذکر دراصل نماز بھی ایک طرح کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور یہ فکر کیا ہے؟ یہ اس قوت کو کہتے ہیں جو علم کو معلوم کی طرف لے جاتی ہے، یعنی اور مزید جو معلومات ہو اس کی طرف لے جاتی ہے، وہ جو طاقت ہمارے اندر ہوتی ہے جو جس میں مزید معلومات کا جذبہ ہوتا ہے تو اس کی طرف لے جاتی ہے تفکر. تفکر کے معنی ہے کہ عقل کو اور مزید قوت دینے والی چیز، جولانی دینے کے ہیں. یعنی عقل تو انسان کی ہوتی ہی ہے، لیکن اس کو اور کون سی چیز تقویت دیتی ہے؟ فکر. دوسری بات، غور و فکر کی جو کوشش صرف انسان کو دی گئی ہے، یا یہ جو نعمت ہے صرف انسان کو دی گئی ہے، دوسرے حیوانات اس سے محروم ہیں. اب غور و فکر کیا ہے؟ کہ انسان سوچے سمجھے، اور اسی لیے ایک رات کا غور و فکر اس کی بہت اہمیت بتائی گئی ہے کہ عبادات سے بھی بڑھ کر ہے غور و فکر کرنا. امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک اسٹوڈنٹ اٹھ کر کچھ نفل نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے، جبکہ وہ حدیث لکھ رہے تھے اور اس پر غور و فکر کر رہے تھے. تو امام مالک نے ان کو واپس بلایا اور کہنے لگے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جو تم ابھی نفل نماز پڑھنے جا رہے تھے اور جو کام تم آلریڈی کر رہے تھے غور و فکر، تو کیا یہ غور و فکر اس سے کم ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غور و فکر کا جو کام تم کر رہے تھے وہ اس سے بڑھ کر ہے. تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ غور و فکر کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اسی طرح سے یہ جو ذکر آیا ہے نا کہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ کے بل لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھ لو. یہ بخاری کی روایت ہے. تو کبھی بھی کہیں آپ لوگ جا رہے ہوں، راستے میں ہوں، سفر کر رہے ہوں، ایون کھانا بنا رہے ہوں، اس وقت بھی اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھیں کہ یہ لوگ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. پھر کہتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ ابس بے مقصد نہیں پیدا کیا، تیری ذات اس سے پاک ہے کہ تو ایسا کوئی کام کرے، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. تو اگر ہم غور کریں آسمان اور زمین کی پیدائش پر، اور اگر ہم اس کو آج سائنس جو ہمیں معلومات دیتی ہے اس حساب سے بھی اگر دیکھیں کہ اس پوری کائنات میں، یعنی ایک ہماری ہی دنیا جس گیلیکسی میں ہے، یعنی الگ الگ گیلیکسیز ہیں، تو ایسے 100 کروڑ گیلیکسیز ہیں، اور یہ بھی ان کی پوری معلومات نہیں ہے. اس میں بھی وہ شکوک میں مبتلا ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس سے بھی آگے جو بلیک ہولز، جس کو وہ کہہ رہے ہیں سائنسداں، کہ ہماری دوربینیں وہاں جانے سے قاصر ہیں. کہا جاتا ہے کہ ہر گیلیکسی میں 80 کروڑ ستارے ہیں، اور آسمان کی وسعت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ روشنی ہمیشہ سفر کرتی رہے تو ایک کنارے سے دوسری جگہ نہیں پہنچ سکتی، جبکہ روشنی کی جو رفتار بتائی جاتی ہے 180,000 کی رفتار بتائی جاتی ہے، اتنی اسپیڈ سے آتی ہے روشنی. چاند زمین سے تقریباً 370,000 میل دور ہے، اور یہ زمین کے قریب ترین کا سیارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان یوں ہی نہیں پیدا کر دیے. ہم غور کریں کہ سارا نظام ایک قدرت کے تحت چل رہا ہے. کوئی کسی میں کوئی ذرا سی بھی چیز ڈسٹربنس ہوتی تو کہ یہ کائنات کا نظام چل سکتا تھا؟ پھر اگر ہم اس کو زمین کو دیکھیں تو زمین کا قطر 12,754 کلومیٹر ہے، سورج کا جو ڈائمیٹر ہے وہ 14,00,000 میل کا ہے، اور زمین سے تقریباً وہ 109 گنا بڑا ہے. یعنی ہماری 100 سے زیادہ زمینیں اس سورج میں سما سکتی ہیں. پھر زمین کی اگر ہم ساخت دیکھیں تو اس کے اندر کے کور میں لاوا آگ ابل رہی ہے، لیکن اوپر سبزہ ہی سبزہ ہمیں نظر آتا ہے. سبحان اللہ. زمین جس طرح سے گھوم رہی ہے، اپنے ہم دیکھتے ہیں نا کہ زمین ایسے بھی گھوم رہی ہے اور ایسے بھی. ہم نے یہ بات سائنس میں اپنے جو اسکول کا زمانہ تھا اس میں پڑھی ہوگی کہ زمین 24 گھنٹے میں اپنا ایک چکر پورا کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ہم گلاس رکھتے ہیں اپنے ٹیبل پر تو وہ گلاس ہلتا نہیں ہے، اس میں سے پانی نہیں گرتا، جبکہ زمین اتنی تیزی سے گردش کر رہی ہے، اتنا تیز گھوم رہی ہے، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے. پھر ایک ایسی مقناطیسی فیلڈ یا ایسی مقناطیسی لہریں ہیں جو دنیا میں کام کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے فضا میں چلنے والے جہاز اسی کی وجہ سے راستہ معلوم کرتے ہیں. جب ہم سفر کرتے ہیں تو کیسے راستہ پتہ چلے, تو اللہ تعالیٰ نے کیسا زبردست انتظام قائم کر رکھا ہے. تو یہاں پر غور و فکر کرنا ہے, اور غور و فکر سے انسان کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے. عقل مند لوگ کون ہیں؟ جو غور و فکر کرتے ہیں, جو آنکھیں بند نہیں کرتے, اور پھر ایمان ان کا بڑھتے چلا جاتا ہے, جو صرف اپنی رائے سے بات نہیں کرتے, جو کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے یہ دنیا بے مقصد نہیں بنائی. تو یہ اگر ہم ساری چیزیں دیکھیں تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان ان تمام نشانیوں سے, اللہ کی آیات سے آنکھیں بند کر کے نہیں رہ سکتا. اور پھر کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے یہ چیزیں ابس نہیں پیدا کی. پھر دعائیں کرتا ہے, بہت ہی پیاری دعائیں ہیں سورہ آل عمران میں ہم دیکھیں گے, اور یہ سورت میں دعائیں زیادہ آپ کو ملے گی, جیسے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا. ربنا انک من تدخل النار فقد اغزیتہ, کیونکہ جسے تو نے دوزخ میں ڈالا تو گویا اسے بڑی رسوائی مل گئی. تو اے ہمارے رب, دوزخ کی آگ سے بچانے کی بات کی گئی ہے کہ دوزخ سے ہم بچے رہیں. تو رسوائی کیوں ہے؟ آپ خود سوچ لیں کہ آج ہمیں کسی تکلیف ہوتی ہے, اگر کوئی ہمارے بارے میں بری رائے قائم کرے, یا کسی بھرے مجمع میں کوئی ہمیں برا بھلا کہہ دے, یا ہمارے اندر کوئی ایک ایسا ایپ تھا جو کوئی غلطی تھی اور وہ غلطی چھپی ہوئی تھی, اور بھرے مجمع میں کوئی اس کا اظہار کر دے, تو ہمیں کتنی تکلیف پہنچیں گی, کتنا دکھ ہوگا. تو خود سوچے کہ قیامت کے دن کی رسوائی کیا ہوگی. سارے اول سے لے کر آخر تک تمام لوگ وہاں جمع ہوں گے. تو لہذا اللہ سے دعا کریں کہ جو دوزخ میں ڈال دیا گیا تو اس کے لیے تو پھر گویا رسوائی ہی رسوائی ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارَ, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. تو پہلے ہم دیکھیں کہ ہم مومن ہیں, مسلمان ہیں, یا کن لوگوں میں ہمارا شمار ہو رہا ہے. رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا, اے ہمارے رب, ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف دعوت دیتا اور کہتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ, تو ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا, پس ہمارے گناہ معاف کر دے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا, اور ہمارے گناہ یا ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے. وتوفنا مع الابرار, اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے. بہت پیاری دعا ہے. منادین, ندا سے ہے, نون دال یا, یونادی, ہم نے پکارنے والے کو سنا, یعنی اللہ کے رسول کو. دیکھا جاتا ہے یہ صحابہ کرام کی طرف سے ایک دعا ہے, اور ہم نے اس پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہا, لہذا ہمارا نام ایمان لانے والوں میں لکھ دے. پھر ساتھ میں یہ نہیں کہ ایمان لانے کے بعد اب فخر اور غرور میں مبتلا ہو گئے کہ ہم تو بس ہم مسلمان بن گئے, دوسرے جائے جہنم میں. نہیں, اے اللہ اس کی تو ہم پر گواہ رہے, تو لکھ بھی لے ہمارا نام, اور ساتھ میں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو آپ دیکھیں کہ ایک عاجز انسان کی یہ حالت ہوتی ہے, کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. تو عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے, ہم نے اس کو چھوٹے سے معنی میں لے لیا. ہم سوچتے ہیں کہ صرف نماز ہم نے پڑھ لی, روزہ ہم نے رکھ لیا, بس وہی عبادت ہے. نہیں, غور و فکر, لوگوں سے درگزر کرنا, لوگوں کو معاف کرنا, وہ بھی دراصل عبادت میں ہی شمار ہوں گا. اسی لیے وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب, ہمارے گناہ معاف کر دے, اور ہمارے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو ہم سے دور کر دے. یہ بہت پیاری دعا ہے, کیونکہ انسان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنی بعض عادتوں پر وہ قابو نہیں پا سکتا. جو اس کی کچھ عادتیں ہوتی ہیں, جو اس کا رویہ ہوتا ہے, جو اس کے اندر برائیاں ہوتی ہیں, وہ چاہتا بھی ہے تو بھی اس سے نہیں چھٹکارا پا سکتا. تو کون سی طاقت ہے جو اسے وہ اس سے بچا سکتی ہے, دور کر سکتی ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی, کیونکہ وہ اس کا رب ہے. تو رب دور کر دیتا ہے اس کی برائیاں, اس سے جو اس کے اندر خامیاں ہیں. تو لہذا اللہ سے دعا, دعا میں بہت زیادہ اثر ہے. جیسے کہ ان آیتوں کی تفسیر میں تقریباً تمام مفسرین یہ بات بتاتے ہیں کہ وہی جو علامہ مشرقی تھے, انہوں نے تین دعائیں کی تھی. خطیب بغدادی نے تین دعائیں کی تھی کہ میں بغداد کی ایسی تاریخ لکھوں کہ جو کسی نے نہ لکھی ہو. دوسری دعا انہوں نے کی تھی کہ بغداد کی جامع میں مجھے پڑھانے کا موقع ملے. اور تیسری دعا یہ تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مشر فلحافی کے پہلوں میں دفن ہو جاؤں. تینوں دعائیں ان کی قبول ہوئیں. تو آپ دیکھیں کہ جو بھی موقع ملے نیک کاموں کا اس کی طرف بڑھنے والے بنیں, نیکی سے پیچھے نہ ہٹیں. ہمارے یہ کیا ہوتا ہے, اچھا پہلے تم وضو کر لو میں بعد میں کر لوں گی, پہلے تم نماز پڑھ لو میں بعد میں پڑھ لوں گی. تو نیکی کے کاموں میں ہم ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں, لیکن جیسے کچھ کھیل تماشا دکھائی دیتا ہے سب سے پہلے دوڑ کر ہم جاتے ہیں. تو نیکی کے کاموں میں اسی طرح سے پہل کیا کریں. ان کی تینوں دعائیں پوری ہوئی تھی. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دعا کریں جو دعائیں کرتے ہیں, ربنا کہتے ہیں, اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں. فغفر, غفرا سے ہے غین فیرے, ڈھانپ دینا کسی چیز کو کہ جو ہو گئے ہم سے اس کو ڈھانپ دے. اے اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو نشر نہ کرنا قیامت کے دن کہ جس کی وجہ سے ہمیں رسوائی ہو, اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے. کفر انا, دور کر دے ہم سے سیئاتی نہ ہماری برائیاں. وہ توفنا مع الابرار, اور فوت کر ہمیں اس حالت میں کہ نیک لوگ ہمارے ساتھ ہوں, نیک لوگوں کے ساتھ موت دے. اور یوسف علیہ السلام کی بھی دعا کیا تھی, توفنی مسلم و الحقنی بالصالحین, مسلمان کی حالت میں فوت کرنا اور نیک لوگوں کا مجھے ساتھ ملے. تو یہ ہوتی ہے نیک لوگوں کی دعا, یہ ہوتی ہے رسولوں کی دعا. ربنا و آتینا ما و اتنا علی رسولک ولا تغزینا یوم القیامہ. اے ہمارے رب, تو نے اپنے رسولوں کی زبان سے جو ہم سے وعدے کیے ہیں اسے پورا فرما, اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد, اور بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. سبحان اللہ, کیا وعدے ہیں ہم سے رسولوں کے ذریعے سے. ہے نا جنت کا وعدہ ہمارے لیے, ہے نا امت مسلمہ کے لیے کامیابی کے دروازے کھلے ہوں گے. بہت سارے وعدے ہیں اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہم سے, کبھی اس کے بارے میں ہم جانیں اور کوشش کریں ان تک پہنچنے کی. فاستجاب لهم ربهم, استجابا اس کے معنی ہوتے ہیں جواب دینا. تو پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی, انہیں جواب دیا. کہیں ملیں گی اتنی آپ کو شیورٹی کہ دعائیں قبول ہوئی ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو شیورٹی دے رہے ہیں, یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فاستجابا, یہاں اجابا قبول فرما لی کے معنی میں ہے. فتح القدیر میں یہ بات آتی ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری دعا قبول کر لی گئی. اس سے بڑھ کر شیورٹی انشورنس ہمیں کہاں ملے گا. اُدیو عمل عامل منکم, کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا. من ذکر او انثی, چاہے وہ مرد ہو یا عورت. بعدکم من بعد, تم سب ایک دوسرے میں سے ہو. اس آیت کے بارے میں تقریباً تمام تفاسیر میں یہی بات موجود ہے, احسن البیان میں, تیسر القرآن میں, کہ کہا جاتا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اللہ کے رسول سے پوچھا, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے سلسلے میں عورتوں کا نام نہیں لیا. تو تب کہا جاتا ہے کہ جس پر یہ آیت نازل ہوئی, یہ تفسیر طبری میں یہ بات واقع ہے. تو جیسے کہ بعض چیزوں میں اسلام نے عورت اور مرد میں تھوڑی سی تفریق رکھی ہے, اور وہ بھی کس بنا پر, تفریق تو نہیں ہم کہیں گے اسے, تھوڑا سا ایک دوسرے کو تفاوق کہیں گے کہ فوقیت رکھی ہے, کہ مرد کو دنیاوی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے عورت کا قوام بنایا ہے, اور یہ ضروری تھا, ناگزیر تھا, یہ اس کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا دنیا کے نظام کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے, میاں بیوی کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو خیال آ سکتا ہے کہ اچھا عورت کی گواہی آدھی کیوں, یا پھر عورت کو وراثت میں ہاف کیوں ملتا ہے مرد کے مقابلے میں. تو دنیا میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عورت پر معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں بری الذمہ قرار دیا ہے. تو یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ اچھا ہجرت میں، عمل میں، اس میں پھر کیا معاملہ ہو؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ خود ہی کلیئر کر دیا کہ میں تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اگر ایک خاتون دینی مرتبہ لحاظ سے ایک مرد سے زیادہ عمل کرتی ہے، زیادہ نیک ہے، تو وہ اس سے سپیریئر، اس سے بڑا درجہ پائے گی، اور اگر ایک مرد اس سے کم کرتا ہے تو اس کو اجر بھی اس کا کم ہی ملے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی تفاوق، کوئی تفریق نہیں رکھی، دونوں کو برابر قرار دیا۔ لہذا جس کی نیت جتنی پاکیزہ ہوگی، جتنے اخلاص سے اس نے وہ عمل کیا ہوگا، اس کو اتنا ہی بہتر اور پائیدار اجر ملے گا۔ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور میرے راستے میں انہیں تکلیف دی گئی، اذیت دی گئی، لہذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں دکھ اٹھائے، نیز جن لوگوں نے جہاد کیا شہید ہو گئے، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو ان کے لیے پھر کیا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے جہاد کیا، قتل کیا، شہید ہو گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور ایسے باغات میں ان کو داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ثوابًا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں ان کا، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں جو بدلہ ہے بہت ہی اچھا بدلہ ہے۔ یہی تو وہ سوچ فکر انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائے غور فکر کرنے سے کہ مجھے کیا ملے گا، آج اگر میں ستائی جا رہی ہوں، آج مجھ پر طنزیہ باتیں کی جا رہی ہیں، آج اگر میں اپنا وقت شاپنگ کو اور فضول بحثوں، فضول غیبتوں میں نہیں ضائع کر رہی بلکہ پڑھنے لکھنے میں لگا رہی ہوں، میں جو اتنی محنت کر رہی ہوں، یہ لکھ رہی ہوں، یاد کر رہی ہوں، اللہ کے دین کے لیے اپنا وقت لگا رہی ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جو آزادی سے گھوم پھر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، میں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھتی ہوں کہ میرے کسی کام میں ذرا سا بھی کوئی غلط چیز شامل نہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کے کام مجھ سے نہ ہو۔ تو یہ سب کس لیے؟ اس کا بدلہ کیا ہے؟ تو اس کا بدلہ ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، کہ اللہ ان کے جو برائیاں ہیں ان سے دور کر دے گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور یہاں پر لام اور نون دونوں تاکید کے آئے ہیں، اگر آپ لوگ گرامر سمجھتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لام کا آنا تاکید کی نشانی ہے اور نون کا آنا یہ بھی تاکید کی نشانی ہے، لیکن لام اور نون دونوں آئے ہیں، ضرور بس ضرور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور کیسی جنتیں ہوں گی وہ؟ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ثوابن، بدلہ، جزا، ان کے رب کی طرف سے، عند اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو بدلہ دے سکتا ہے؟ اچھا کوئی دے سکتا ہے بدلہ؟ جو وعدے اللہ نے کیے ہیں، یا جیسا وعدہ اللہ نے کیا ہے، ایسا وعدہ کوئی نہیں کر سکتا آپ سے، تو اللہ کے پاس بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی چیزیں بھی ہیں، اور مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی، تو لہذا مرد اور عورت اس میں برابر رہیں گے۔
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب